احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا اور ذبح کرنا دونوں منع ہے. احرام کی حالت میں کسی شکاری کی مدد کرنا بھی منع ہے. اگر کوئی شخص حالت احرام میں نہ ہو اور وہ اپنے لیے از خود شکار کرے تو محرم کے لیے کھانا جائز ہے، لیکن اگر وہ محرم کو دینے کی نیت سے شکار کیا گیا ہو تو پھر محرم کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. عن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا وخرجنا معه قال فصرف من اصحابه فيهم ابو قتادہ فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم احرموا كلهم الا ابا قتاده فانه لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ راوا حمر وحش فحمل عليها ابو قتاده فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها قال فقالوا اكلنا لحما ونحن محرمون قال فحملوا ما بقي من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وكان ابو قتاده لم يحرم فراينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتاده فاقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها فقلنا ناكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قال قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها رواه مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حج کے لیے نکلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور راہ لی اور اپنے صحابہ میں سے بعض کو فرمایا تم ساحل سمندر کی راہ لو حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو. انہیں میں حضرت ابو قتادہ بھی تھے. ان لوگوں نے ساحل بحر کی راہ لی، یعنی دوسرا راستہ لیا جو سمندر کے قریب سے گزرتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے احرام باندھ لیے سوائے حضرت ابو قتادہ کے، ان کا نیت نہیں ہوگی حج کی، انہوں نے احرام نہیں باندھا، وہ چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں وحشی گدوں کو دیکھا جس کو نیل گائے بھی کہتے ہیں. حضرت ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک گدھی کی کونچیں کاٹ دی، چنانچہ سب نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، اس کا گوشت کھایا. پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے گوشت کھایا حالانکہ ہم محرم تھے. اس کا باقی گوشت ساتھ لے لیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے احرام باندھ لیا تھا لیکن حضرت ابو قتادہ نے نہیں باندھا تھا، پھر ہم نے چند وحشی گدھے دیکھے اور حضرت ابو قتادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک کی کونچیں کاٹ ڈالی، ہم نے پڑاؤ ڈالا اور سب نے اس کا گوشت کھایا. پھر ہم نے کہا کہ ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں حالانکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور اس کا باقی گوشت ہم لے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے تم میں سے اس کا حکم دیا تھا، یعنی شکار کرو، یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو گوشت باقی ہے وہ بھی کھا لو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. لیکن اگر کوئی شکار جا رہا ہو اور محرم یہ کہے وہ شکار جا رہا ہے تم کر لو اس کو، تو ایسا شکار بھی محرم نہیں کھا سکتا، یا اس میں مدد کرے یا وہ خود کرے، یا کوئی شخص اس نیت سے کرے کہ انہی کو کھلانا ہے تو اس سے پھر استعمال نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اگر کوئی اپنے شوق سے کر رہا ہے اور اس میں سے کوئی لا کر دے دے تو وہ کھا سکتے ہیں. اس کے بارے میں بخاری میں بہت تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا شکار تو صحابہ کرام مسکرانے لگے، لیکن کسی نے بھی ابو قتادہ کو بول کے یہ نہیں کہا کہ ادھر دیکھو، حتیٰ کہ ان کی نظر خود پڑ گئی. پھر اس کے بعد جب وہ شکار کرنے لگے تو انہوں نے مدد مانگی تو کوئی تیار نہ ہوا، ان کا کوڑا گر گیا تو کسی نے اٹھا کر نہ دیا، اور یہ سارا مرحلہ اکیلے انہوں نے خود ہی طے کیا. لیکن جب شکار کر کے گوشت بنا لیا تو پھر انہوں نے کہا آئیے کھائی، تو سب نے کھا لیا. یہ دعوت کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے راستے میں نکلے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے تو ہے درست، لیکن عام حالات میں جب آپ حالت احرام میں نہ ہوں تو پھر یہ طریقہ اختیار نہ کریں. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی بھی اس میں سے اپنے لیے مانگی تھی اور آپ نے لی تھی. جی ہاں, یہ واقعہ آپ کو بتایا گیا تھا نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94 میں, یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب الیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, البتہ ضرور آزمائش میں ڈالے گا تم کو اللہ ساتھ ایک چیز کے شکار میں سے, جس کو پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور نیزے, یعنی جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا, تاکہ اللہ جان لے کون اس سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے. تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. انصاب ابن جسامہ اللیثی انہ اہدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا وهو بالابواء او ببدانا فرده علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلما ان رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی وجهی قال انا لم نرده علیک الا انا حرم رواہ مسلم. حضرت صاحب بن جسامہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا شکار کر کے پیش کیا ہدیے کے طور پر. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ابوا یا ودان میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ واپس لوٹا دیا, لیکن جب آپ نے صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ملال دیکھا تو فرمایا, ہم نے یہ ہدیہ صرف اس لیے لوٹایا ہے کہ ہم احرام میں ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کی نیت سے کیا تھا نا, کر کے آپ کو ہدیہ دیا. تو جو شکار محرم کی نیت سے کیا جائے وہ محرم کو لینا جائز نہیں. ہاں اگر انہوں نے خود اپنے لیے کیا ہوتا اور اس میں سے کچھ آپ کو دے دیتے تو وہ درست تھا. محرم عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا منع ہے, البتہ بوقت ضرورت چہرے کو چھپانے کے لیے عورت چادر یا اڑنی وغیرہ استعمال کر سکتی ہے. اگر اڑنی چہرے کو چھوئے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا چہرے کو ٹچ نہ کرے اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں اور آرٹیفیشل قسم کی چیزیں اوپر لگا کر نقاب پھینکتے ہیں, ایسے تکلف کی ضرورت نہیں. محرم عورت کے لیے دستانے پہننا منع ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا تنتقب المرأة الحرام. ایک اور روایت میں آتا ہے محرمت ولا تلبس القفازین رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. لیکن ساری زمین حرم نہیں اور ہر مقام حالت احرام نہیں, اس لیے یہ حکم خاص جگہ کے لیے ہے. ہاں اگر وہاں بھی لوگوں کی نظروں سے انسان بچنا چاہے تو نقاب نہ پہنے. نقاب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سلا ہوا کپڑا. یعنی نقاب کیا, جیسے یہ میرا سکارف ہے اور یہ سلا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہے. ہاں اگر اس کام کے لیے یعنی آدمی بہت دیکھ رہے ہوں اور جس وقت انسان کو ایسی کوئی مشکل ہو تو اس کا حل کیا ہے کہ ان سلا کپڑا بغیر کڑھائی کے اس کو اس طرح اڑا جا سکتا ہے. یہاں پر پن وغیرہ لگا سکتے ہیں آپ, کیونکہ اگر گھڑی باندھی جا سکتی ہے یہ اور تو پن کا بنا نہیں ہے. لگا لیجئے, اس کو آگے کر لیں, اس کو ادھر کر لیں. باقاعدہ اس طرح کا سلا ہوا نہ پہنے, لیکن کاٹن کی جیسے پیور لان وغیرہ ہوتی ہے وہ اگر ایک دفعہ اڑ لی جائے تو وہ ٹک بھی جاتی ہے. تو میں نے ہمیشہ اسی طرح کیا کہ اس کو لے کے اس کو آگے تک کر لیا اور نیچے سے اس طرح کر کے اسے, اس طرح پھر سانس بھی آتا رہتا ہے اور دوسروں کی نگاہوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے, اور اس کے نیچے کچھ بھی اور آرٹیفیشل چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا کشفناہ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، جب وہ ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی، جلباب سے مراد لمبی چادر ہوتی نا جو باہر نکلنے کے لیے اڑی جاتی، تو اس کو منہ پر یعنی اس کو کھینچ لیتی، اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، ہاں اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول لیتی۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں جنسی افعال یا گفتگو، لڑائی جھگڑا یا کوئی اور نافرمانی کا کام کرنا منع ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ وَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ تو رفث سے مراد کیا ہے؟ جنسی افعال یا گفتگو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس نے کوئی جنسی بات یا جنسی عمل نہ کیا، یعنی یہ حالت احرام کی بات، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی، وہ حج کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح گھر واپس آتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی وہ گناہوں سے پاک تھا، اسی کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں شکار کرنے یا کھانے کا فدیہ ایک دمبے کی قربانی دینا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدبع یصیبہ المحرم کبشا وجعلہ من الصید، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بجو کا شکار کرنے پر ایک دمبے کی قربانی فدیہ مقرر فرمایا ہے اور اسے شکار قرار دیا ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، اگر کوئی محرم کوئی بڑا جانور شکار کرے گا تو بڑی قربانی دینی پڑے گی، اگر چھوٹا جانور ہو تو چھوٹی قربانی، مثلا جنگلی گدھے کے بدلے گائے، ہرن کے بدلے دمبا یا بکرا، اگر یہ نہ ہو سکے تو فدیے کی قیمت نصف سا مسکین کے حساب سے مسکینوں میں تقسیم کرنا چاہیے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو فدیہ کی قیمت سے جتنے روزے رکھے جا سکتے ہوں اتنے روزے رکھنے چاہیے۔ ان باتوں کا فیصلہ دو عادل آدمی کریں گے۔ ملاحظہ ہو قرآن مجید کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 95 جو پیچھے گزر بھی چکی ہے، جہاں قرآن آیات کا ذکر آیا ہے۔ حالت احرام میں بال کاٹنا، سر منڈانا یا ناخن کاٹنا منع ہے۔ حالت احرام میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے، ایسا کرنے پر حج باطل ہو جاتا ہے، یعنی حج حج ہی نہیں رہتا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرتا ہے احرام کی حالت میں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ تو سر منڈوانا یا ناخن کاٹنا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا حج کو باطل کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تو ایک پرسوں ایک فون آیا الہدا میں کہ یہ جو کتاب آپ پڑھا رہی ہیں یہ کس مسلک کی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ دوبارہ فون آئے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں یا لسنر ہیں یا آپ کا کیا تعلق ہے اس سے۔ تو آج مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کی دوست کی خالہ ہیں۔ ٹھیک، خیر ظاہر ہے کہ جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ دیکھی جاتی۔ میں نے کتاب شروع کرنے سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کتاب چاہیں پڑھتے رہیں، گھر پہ کمپیئر کرتے رہیں، جس مسلک مذہب کو آپ دل چاہے فالو کریں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے اس کتاب کا انتخاب کیوں کیا۔ میرے والد جو تھے وہ دیوبند کے عالم تھے، اور ظاہر ہے کہ جہاں سے انہوں نے پڑھا اسی کے مطابق مجھے پڑھایا۔ مجھے انہوں نے قدوری پڑھائی تھی جو حنفی مسلک کی فقہ کی کتاب ہے۔ جب مجھے پڑھا رہے تھے تو مجھے سخت بے چینی لاحق ہو جاتی۔ بے چینی کیا ہوتی کہ میں ان سے کہتی کہ کیوں کریں گے، اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ عموماً فقہ کی کتابوں میں اگر آپ کوئی بھی کتاب لے لیں اس میں یہ لکھا ہوگا یہ کریں یہ نہ کریں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں. تو میرا ہر بات پہ یہی ہوتا تھا کیوں. تو کہتے تھے کہ علماء نے یہ ترتیب دی ہے اور آپ اس کو پڑھ لیں. میں نے ادب سے پڑھ لی، ٹھیک ہے. لیکن جب سے میرے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک، آپ اسے صحیح کہیں یا غلط کہیں جو آپ کا دل چاہے، لیکن ہمیشہ سے میرے دل میں ایک کھٹک ہوتی تھی کہ کوئی کام ہم کیوں کریں، ہمیں اس کی دلیل معلوم ہونی چاہیے. اسی میرے تجسس نے مجھے کافی چیزیں الحمدللہ پڑھنے پہ مجبور کیا، کرتے کرتے کرتے. پھر جب میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپنا سبجیکٹ چنا تو اس میں میں نے، حالانکہ میرا اپنا پرسنل انٹرسٹ تفسیر تھا، لیکن میں نے حدیث کو، علوم الحدیث، حدیث سائنسز کو اختیار کیا تاکہ مجھے ساری ہسٹری معلوم ہو جو کچھ ہوا، کیسے کیسے کمپائلیشن ہوئی. کیونکہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں یہ کہانیاں ہیں، من گھڑت قصے ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. خیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے استاد دیے جن سے بہت ساری الجھنیں دور ہوئیں اور بہت سے اطمینان اور شرح صدر ہوا. اس کے بعد جب پڑھانے کا موقع آیا تو پھر کتابوں کا انتخاب کی مشکل تھی. تو اب مشکل یہ تھا کہ اگر کوئی بڑی کتاب پڑھائی جاتی ہے یا فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں پھر یہی سوال اٹھیں گے کہ یہ بات یہ کیوں کہتا ہے، یہ اس طرح کہتا ہے، وہ اس طرح، وہ اس طرح، وہ اس طرح. اور ایک ایسی، کیونکہ جب میں نے خود پھر آگے جا کر، میں نے ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز میں نہیں کیا، عربک میں کیا، لیکن بی اے میں میں نے اسلامک اسٹڈیز پڑھی. اس میں جب میں نے پھر دوبارہ یہ پڑھنا شروع کیا تو ہماری جو گروپ ہوتا تھا لڑکیوں کا، ان کی اکثریت کے رجحان کو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہی فقہی مسائل میں تھوڑا سا اختلاف آتا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے اور شافعی کی یہ ہے اور اس کی یہ ہے، تو ایک ایسی مشکل شروع ہو جاتی کہ جس میں اسٹوڈنٹس جواز یہ ڈھونڈتے کہ چونکہ یہ آپس میں مختلف ہی ہیں اس لیے ہمیں نہیں پتا ان میں سے صحیح کون ہے، اور ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے. یہاں تک میں نے لوگوں کو کہتے سنا، جس سے مجھے سخت پریشانی ہوتی تھی کہ نماز جو ایک فرض ہے اس کے بارے میں ایسی بے چینی. اور ہماری ٹیچرز جواب نہیں دے پاتی تھی عموماً، اس لیے کہ انہوں نے بھی کوئی اس میں تخصص یا اسپیشلائزیشن نہیں کی ہوئی تھی، یا علماء نہیں تھی. کالج کی لیکچررز آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ایک پڑھنے کا یا ہمارے نصاب تعلیم کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. تو اسی دوران میں لاہور میں کسی کے گھر تھی، ایسے مختلف لوگوں سے جیسے ملاقات ہوتی، تو میری ایک بہت بری عادت ہے کہ میں کسی کے گھر بھی کوئی کتاب دیکھ لوں سامنے، کوئی لکھی ہوئی چیز دیکھ لوں، کوئی علم کی بات دیکھ لوں تو مجھ سے پوچھے بغیر نہیں رہا جاتا کہ یہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کہاں سے ملتا ہے. اسی طرح کرتے کرتے میں نے اپنی پرسنل لائبریری میں لاکھوں کی کتابیں جمع کی ہیں ہمیشہ. یعنی جب میں ایم اے کر رہی تھی تو اس وقت میں اسکالرشپ لے رہی تھی کیونکہ میں نے بی اے میں اچھے نمبر لیے، اور آپ یقین کریں کہ میرا سارا اسکالرشپ صرف کتابوں اور علم کی چیزیں خریدنے پہ جاتا تھا. میں اپنے کپڑے نہ خریدتی تھی خود اور نہ اپنی والدہ کو خریدنے دیتی تھی کہ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے، مجھے پڑھنا ہے. اور لٹرلی صرف دو جوڑے رکھے ہوئے تھے میں نے ہاسٹل میں، صرف دو. اور ایک جب اتارتی اسی وقت اس کو دھو کے ڈال دیتی، اور دوسرا پہن لیتی، وہ اتارتی اس کو، ہر موسم کے دو دو بس. اور کیونکہ ہوتا یہ کہ جب زیادہ ہوتے ہیں پھر آپ سلیکشن کریں کہ کون سا آج نکالیں، اور نہ سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہے ہی نہیں تو سوچیں گے کیا. میں نے جب پڑھا، میں طالب علم ہوتے ہوئے بہت فقیر ہوتی تھی، فقیر رکھا ہوا تھا اپنے آپ کو کہ کس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا. خیر، تو ہاں، تو میں کسی کے گھر پہ تھی تو وہاں ایسی کلرفل کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا میں ذرا دیکھتی ہوں. جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے سوالوں کا جواب مل گیا ہے، اور میں نے ان کتابوں کو فوری طور پہ منگوایا اور ان کو پڑھانا شروع کیا. الحمدللہ میری اپنی بہت حد تک جو ایک ہمیشہ کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ مجھے بہت سارے جھگڑوں کی باتوں سے بس ایک بات مل جائے جس پہ میں آسانی سے عمل کر سکوں. جیسے ایک بدو آیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بات بتائیے کہ جس پر میں عمل کروں میں جنت میں پہنچ جاؤں، میں بہت کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ نے اسے مختصر سی چند باتیں بتائیں. تو میں خود بدو والا ذہن رکھتی ہوں کہ چھوٹی سی بات چاہیے کہ جس سے بس عمل سیدھا سیدھا کر کے تو اللہ کو راضی کر لیں، بہت جھگڑوں میں نہیں پڑ سکتے. لیکن ظاہر علم کی دنیا میں تحقیق اور بہت کچھ کتابیں اور بہت کچھ لکھا گیا اور بہت کچھ ذہنی تباہ آزمائی بھی ہوئی اور بہت سوال جواب قیاسات مشغافیاں اور بہت کچھ اٹھتا ہے. اب آپ سب کو میں واضح کر دینا چاہوں کہ آپ کورس کے بعد اس کے موجودہ عرصے میں جس فقہ کو چاہیں فالو کریں, جس مدرسے میں جا کے پڑھیں, جو کتاب آپ کا دل چاہے, جہاں آپ کا دل ٹھکے, آپ کے لیے کھلی اجازت ہے. ہماری طرف سے آپ کے کسی مسلک پہ کوئی پابندی نہیں, اور کبھی آپ یہ نہ سوچیں ہم آپ کا کوئی مسلک تبدیل کریں, ہرگز نہیں. سمپل, آسان, سادہ چیز جو مجھے کلک کی ہے, جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا, اس سے آپ کو روشناس کرا دیا ہے. ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں مثلا کہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں, اور کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کیوں, تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس ایک واقعہ کوٹ کر سکتے ہیں اس میں سے, کیونکہ جدید دنیا میں رجحانات اتنے بدل گئے ہیں اور دین کے معاملے میں بھی ہر چیز پہ لوگ دلیل مانگتے ہیں, ہر چیز پہ کوشچن کرتے ہیں. تو اگر چند چیزیں بھی آپ کو یاد ہوں اور ان کے دلائل موجود ہوں آپ کے پاس کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں, اپنے اندر بھی تو وضاحت ہونی چاہیے نا, یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں, اس لیے کہ اس کی دلیل ہے, یہ کیوں نہیں کر رہی اس لیے کہ اس چیز میں منع کر دی. اس کے بعد علم کی دنیا بہت وسیع ہے, بہت کچھ ہے, وہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس میں انسان اتر جائے تو پھر واپسی جلدی نہیں ہوتی, لیکن عمل کے لیے چند مختصر باتیں کافی ہو جاتی ہیں. تو اگر اس کے باوجود کسی کی تسلی نہ ہو اور کچھ اور کرنا چاہے, شوق سے کرے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ جو ہی میں نے یہ کتابیں پڑھانی شروع کی, معلوم نہیں لوگوں نے اس کو اپنے لیے ایک تھریٹ کیوں محسوس کیا, اور ایک پروپیگنڈا عام کر دیا گیا کہ یہ لوگوں کا مذہب تبدیل کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, مجھے کوئی صرف آج یہ جتنی چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں, اس سے مجھے ایک بھی چیز آپ بتائیے کہ جو میں نے اپنی مرضی سے آپ کو مسلط کی ہو. ہر چیز وہی بتائی ہے جس کے پیچھے یا آیت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اگر وہ نہیں ہے تو کوئی ایک چیز میری آپ نہ لیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو اہل حدیث بنا رہے ہیں, اگر ہم بنا رہے ہوتے تو خود کو بھی تو کہتے نا, اور خود اپنے ساتھ بھی کوئی نام لگانا چاہیے تھا کہ ہم فلاں ہیں اور یا فلاں ہیں. ہر وقت تو پرچار یہ کرتے ہیں کہ سب مسلمان بنے, اور وہ عموماً اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں حدیث آئی. اگر اس وجہ سے کوئی اہل حدیث کہتا ہے تو شوق سے کہے, اس لیے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ان کو فالو کرنے میں کم از کم مجھے تو کوئی شرمندگی نہیں, نہ اس میں کوئی خوف ہے اور نہ ڈر ہے, اور نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ ہے کہ اگر وہ بلیم کریں بھی تو کس پہ کر رہے ہیں, کس پہ کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری, ان کی طرف سے آنے والی ایک بات پہ. سلے ہوئے کپڑوں میں کیا انڈر گارمنٹس بھی آ جاتے ہیں؟ جی ہاں, مردوں کے لیے کوئی بھی سلا ہوا کپڑا پہننا درست نہیں ہے, لیکن عورتیں جو ہیں وہ اپنے نارمل ڈریس میں ہی رہیں گی. محرم غسل کے بعد بغیر خوشبو والا ٹیلکم پاؤڈر لگا سکتا ہے, کیونکہ گرمی کے موسم میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا کوئی ٹیلکم پاؤڈر ہے جس میں خوشبو نہ ہو؟ اگر ہو تو ٹھیک ہے, لگا لیجئے. بعض اوقات ہیٹ کی وجہ سے جسم جلنے لگتا ہے. جی یہ سوال ہے, ہم نے ہمیشہ احرام کی حالت میں لیک آف نالج کی وجہ سے اتنی خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی تھی جن سے احرام کی حالت نہایت ہی مشکل مرحلہ لگتا تھی. اب یہ کتاب پڑھ کر انشاءاللہ عمرے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا اور زیادہ آسان ہوگا. حج کر کے بھی ہمیشہ یہ وسوسہ آتا تھا کہ نہ جانے کتنے دم ہمارے اوپر باقی ہیں. مجھے کل پرسوں کوئی کہہ رہا تھا کہ میں عمرے پہ جانے سے پہلے اور آ کر بکرے ذبح کراتی تھی کہ پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر کے آئیں. ایکچولی جب ایک تو ایک علم نہ ہو اور ایک خود ساختہ جو پابندیاں ہوتی ہیں نا انسانی, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, وہ نہ کرو, اور بغیر دلیل کے پابندیاں لگائے چلے جانا, اس سے ہمیشہ عبادت میں شک پڑ جاتا ہے. ایک خوف آنے لگتا ہے دین سے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, صحیح کیا کہ نہیں, پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں. میں ایک بات پر بہت غور کرتی ہوں اور عرصہ دراز سے غور کر رہی ہوں اس پر کہ ہمارے معاشرے کے دین سے دور ہونے کی وجوہات کیا ہیں. آپ بھی اس پہ غور کیا کیجئے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ سب پلٹ آئیں, اللہ کی طرف موڑ لینا رخ اپنا. بہت دل کو تکلیف ہوتی ہے جب انسان کسی کو بھی غلط کام کرتے دیکھتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے ہاں پکڑے گئے کیا بنے گا, کتنی سخت سزا ہے. کل جیسے معراج کی حدیثیں آپ نے پڑھی مختلف لوگوں کے جو عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے, اگر یہ سچ ہو جائیں تو کیا بنے گا؟ سوچیں, دل باہر کو آتا ہے. اب ان لوگوں کے دل سے اسلام کا خوف کیسے نکالیں؟ ان کو واپس کیسے لائیں؟ ان کو محبت کیسے دلائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو گئے نا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. آگے تو پھر اپنی راہیں خود تلاش کریں. تو مجھے جو غور کر کے بات سمجھ میں آتی ہے, آپ بھی غور کریں ہمیشہ اس پر. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ اس میں ماحول کا اثر ہے, اس میں میڈیا کا اثر ہے, اس میں اور بہت سی فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ دین کی جو پریزنٹیشن ہے یا دین کو پیش کرنے کا جو انداز ہے وہ اتنا ایسا ہے کہ جسے دیکھ کے دین سے محبت کم ہوتی ہے, خوف زیادہ پیدا ہوتا ہے اور پریشانی اور شک میں مبتلا ہونے والی بات ہو جاتی. نماز پڑھی ہے, پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں. جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ شیطان فوراً جگہ بناتا ہے, حملہ آور ہو کے تمہاری کہاں قبول ہوئی, تمہاری تو پاکی نہیں ہوئی, تمہارا تو وضو ہی نہیں ہوا, تمہیں تو صحیح سجدہ ہی نہیں کرنا آتا, تم نے تو ہاتھ ہی صحیح نہیں باندھے, تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیونکہ ہمارے ہاں اتنی شدت کا ٹرینڈ ہے کہ جس نے ہاتھ ایسے نہ ایسے باندھے اس کی نماز فاسد, جس نے پاؤں ایسے نہیں ایسے رکھ دی اس کی نماز فاسد, جس نے نماز میں یہ کر لیا اس کی فاسد, جس نے عمرے میں یہ کر لیا اس کا عمرہ فاسد. ہر چیز میں ڈسکریج کرنے کا رجحان زیادہ ہے بنسبت انکریج کرنے کی. حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں, آپ کی احادیث کو آپ پڑھیں, اتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ دل کھل اٹھا ہے اور ایک وہ جو بوجھ ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے. میں پھر مجھ کو ہمیشہ وہی آیت یاد آتی ہے, وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہ بوجھ اور بیڑیاں اتار پھینکی ان سے جو انہوں نے خود پہ لاد رکھی تھی. اور عموماً یہ رجحان کہاں سے تھا؟ یہود کی طرف سے, کہ جنہوں نے دین کی اصل کو عوام سے چھپا دیا, خود لوگوں کو پابندیاں لگا کے بتائیں, اور ان میں سے بہت سی پابندیاں ایسی تھیں کہ جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں تھی, صرف پائٹی کا اور تقدس کا ایک ایسا معیار قائم کیا کہ جس پہ صرف وہ خود پورے اترے اور کوئی نہ اترے. اب ظاہر ہے کہ ایک شخص جس کی اپنی زندگی صرف دین سیکھنے سکھانے میں, وہ تو اس معیار پہ پورا اترے گا, اتر سکتا ہے کسی طرح کھینچ تان کے, لیکن ایک عام انسان کیسے اترے گا اس پہ؟ تو دین کو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت ہو, تو اس کو ان حدود کے اندر, حدود سے باہر نکل کے نہیں, حدود کے اندر رکھتے ہوئے اتنا آسان کیجئے کہ ہر شخص اس کو اپنی چیز سمجھے, نہ کہ مخصوص طبقے کی چیز سمجھ کر اور دور سے بیٹھ کے ڈرے. اور سب کو میں کہتی ہوں کہ جہاں جو چیز آپ دیکھیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات یا قول یا عمل یا اس سنت کے خلاف, تو آپ کو حق ہے کہ آپ ہم کو آگاہ کریں کہ اپنی یہ بات درست کر لیں. یہی مومن کی خیرخواہی ہے مومن کے لیے, کیونکہ یہاں اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے نا, تو کل جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو جواب دہی تو کرنی ہوگی نا, کہاں بچ کے جائیں گے؟ ہمارے لیے بچ کے جانے کی کہیں جگہ ہے؟ کہیں نہیں ہے. دلیل سے مانتے ہیں الحمدللہ, اور جس نے نہیں ماننا وہ کبھی نہیں مانے گا, وہ نہ مانے, آپ کیوں منواتے ہیں اس کو؟ آپ نے کیا لوگوں کو اپنے تابع کرنا ہے؟ یہ تو نیت سے ہی نکال دیں. اس کا آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ اگر لوگ آپ کے بن گئے تو کیا ملے گا آپ کو, بتائیے؟ ذرا سوچیں نا ہم تھوڑی دیر کے لیے, اگر سارے لوگ میرے ہو جائیں, میری بات ماننے لگے, میرے پیچھے چلنے لگے, اس سے مجھے کیا ملے گا سوائے ایک نفس کے سیٹسفیکشن کے, کچھ اور حاصل؟ کیا یہ سب مل کر مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے؟ نہیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون, جس دن مال اور بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے, لوگ کیا کام آئیں گے؟ الفدیۃ, فدیہ کے مسائل. حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا واجب ممنوعات احرام میں سے کوئی کام کرے تو اس پر ایک قربانی، اگر یہ ممکن نہ ہو تو 6 مسکینوں کا کھانا، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 3 دن کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث یوم نحر، نحر سے مراد قربانی کا دن، اس سے پہلے احرام کھولنا پڑے تو مذکورہ فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ ان عبداللہ ابن معقل قال قعدت الى کعب ابن عجرت فی هذا المسجد یعنی مسجد الکوفۃ فسألته عن فدية من صيام فقال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد قد بلغ بك هذا اما تجد شاتا قلت لا قال صم 3 ايام او اطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وحلق رأسك رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں حضرت کعب بن اجرہ کے پاس کوفہ کی اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے روزے کے فدیے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے، انہوں نے بتایا کہ حالت احرام میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اس حال میں کہ جوئیں کثرت کی وجہ سے میرے چہرے پہ گر رہی تھی۔ بیماری ہوتی ہے بعض اوقات اور ایک دم بہت تیزی سے پیدا ہو جاتی، یتناثر یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال نہیں تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اچھا بتاؤ ایک بکری ذبح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ہر مسکین کو ایک وقت کے کھانے کے عوض نصف سا 1.25 کلو غلہ یا اس کی قیمت دے دو اور اپنا سر منڈوا لو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اگر کوئی انسان احرام کی پابندی نہ کر سکے اور کسی وقت اس پابندی سے اسے بوجہ مجبوری، جان بوجھ کے نہیں، بوجہ مجبوری باہر آنا پڑے، تو فدیہ دے کر اس پابندی سے باہر آ سکتا ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ جسے دم دینا کہتے ہیں، ایک دم دینا۔ اگر کوئی بکری نہ دے سکتا ہو، کئی لوگ غریب ہوتے ہیں وہ بکری ذبح نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ روزہ رکھ لیں۔ وہ نہیں رکھ سکتے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یعنی بیک وقت 6 لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دیں۔ وہ نہیں کھلا سکتے تو 1.25 کلو غلہ یا اس کی قیمت 6 مسکینوں کو دے دیں، یعنی غلہ بھی دے سکتے ورنہ پیسے بھی دے سکتے۔ اب آپ دیکھیں کتنی سہولت ہے دین میں۔ اب اس کو آپ اختلاف نہیں کہیں گے کہ کون سا ٹھیک ہے ان میں سے، سبھی ٹھیک ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے سوٹیبل کون سا ہے، ملٹیپل چوائس ہے آپ کے لیے۔ احرام باندھنے کے بعد کسی رکاوٹ کے باعث حج یا عمرہ ادا نہ کر سکنے کی صورت میں حاجی یا معتمر کو ایک جانور ذبح کر کے احرام کھول دینا چاہیے۔ النافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خرج معتمرا فی الفتنہ فقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بعمره من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمره عام الحديبيه رواه البخاري۔ حضرت نافع رحمه الله کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتنوں کے زمانہ میں عمرہ کے لیے نکلے تو کہنے لگے، اگر میں خانہ کعبہ پہنچنے سے روک دیا گیا تو وہی کروں گا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیا تھا، یعنی کفار مکہ کے روکنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، جانور قربان کر کے احرام کھولنے کا حکم دیا تھا۔ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا، کیونکہ حدیبیہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ہی احرام باندھا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں بیوی سے تعلق قائم کرنے کا فدیہ ایک اونٹ کی قربانی اور دوسرا حج ادا کرنا ہے. ان عمر ابن الخطاب و علی ابن ابی طالب و ابا ہریرہ رضی اللہ عنہم انہم سئلوا عن رجل اصاب اہلہ وہو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمديان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي رواه مالك في الموطأ. حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے حالت احرام میں اپنی بیوی سے تعلق کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا دونوں میاں بیوی حج کے ارکان ادا کریں یہاں تک کہ حج مکمل ہو جائے، پھر اگلے سال دوسرا حج کریں، یعنی قضا کریں اس حج کو، اور ساتھ قربانی کریں. اسے مالک نے موطأ میں روایت کیا ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن رجل وقع باہلہ وہو بمنا قبل ان یفید فامرہ ان ینحر بدنتا رواہ مالک. حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے جس نے منا میں، مناسک حج میں سے ایک منسک ہے منا میں قربانی کرنا اور عرفہ جاتے ہوئے راستے میں پہلے رکنا، ایک رات وہاں گزارنا. وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا وہ ایک اونٹ کی قربانی دے. اسے مالک نے روایت کیا ہے. فدیہ کی قربانی حج کی قربانی کے علاوہ ہوگی، یعنی حج کی قربانی اور ہوگی اور فدیہ کی اور ہوگی، مزید ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ کیا تھا کہ حج بھی دہرائے اور قربانی بھی کرے، جبکہ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا کہ وہ ایک اونٹ کی قربانی دے. التلبیہ، تلبیہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پکارنے کو کہتے ہیں. عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنے کا حکم ہے. ان ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حج منکم فلیحلل فی حجہ رواہ احمد وابن حبان. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو، تم میں سے جو شخص حج کرے اسے تلبیہ پکارنا چاہیے. اسے احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. تلبیہ کہنے کی فضیلت. عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ملب یلبی الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاہنا و ہاہنا رواہ ابن ماجہ. حضرت سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں، یعنی وہ بھی اس تسبیح میں شریک ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، جسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہے. تو اسی طرح جب کوئی تلبیہ پکارتا ہے تو یہ زمین کی اشیاء تلبیہ میں بھی شریک ہوتی ہیں اور پھر اس کا ثواب ظاہر ہے کہ اس کو ملتا ہے. تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ ہیں. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ یہ تھے حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہیں، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تلبیہ کے لیے مدرجہ ذیل الفاظ کہنا بھی مسنون ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان من تلبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک الہ الحق رواہ النسائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے لیے یہ الفاظ بھی ادا فرماتے، اے الہ الحق میں حاضر ہوں. نسائی نے روایت کیا ہے. حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حجتن لا ریاء فیہ ولا سمع کہنا مسنون ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رحل رث وقطیفة تساوی اربعة دراہم او لا تساوی ثم قال اللہم حجت لا ریاء فیہا ولا سمعتا. رواہ ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پر حج کیا جس کی زین پرانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، یا اللہ میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے نہ کسی شہرت کی طلب مقصود ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو یہ الفاظ ہم نے بولے تو کب، سوچے بھی کبھی نہیں، اس لیے کہ جانتے ہی نہیں، کتابوں میں لکھا بھی نہیں ہوتا عام طور پر. تو اس لیے اگر یہ لفظ یاد نہ بھی رہے تو دل میں رکھیں. دل میں کیا، جس دن سے نیت کریں جب سے ساتھ سوچیں کہ میرا یہ حج یا عمرہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی کو یہ دکھانا یا بتانا یا جتلانا مقصود نہ ہو کہ میں حج کر چکا ہوں اور میں بہت نیک ہو گیا ہوں. اللہم حجت لا ریاء فیہا ولا سمعۃ. تلبیہ کہنے کے بعد جنت حاصل کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا مسنون ہے. ان خزیمۃ بن ثابت ان ابیہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا فرغ من تلبیہ سأل اللہ رضوانہ والجنۃ واستعفاہ برحمتہ من النار. رواہ الشافعی. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ اپنے باپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے، یعنی لبیک پکار کر رکتے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے آگ سے معافی مانگتے. اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے. دعا کے الفاظ کیا ہیں جو آپ اس وقت پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ واعوذ برحمتک من النار. اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، نیز تیری رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں. عربی دعا ذرا دہرائیے میرے پیچھے. اللہم انی اسألک رضوانک والجنت واعوذ برحمتك من النار. تلبیہ کے بعد انی ارید الحج فیسرہ لی کے الفاظ کہنا سنت سے ثابت نہیں. عام طور پر ہماری عمر حج کی کتابوں میں جو نیت لکھی ہوتی ہے یا حج کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے، لہذا اگر آپ اپنے پاس سے کہیں اضافہ کریں تو آپ کی مرضی. ان کو ادا کرنا کوئی سنت نہیں اور سنت کا ثواب نہیں ہے. اپنی دعا کے طور پہ کوئی مانگے تو مانگے، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائے. آپ دیکھیے کہ اپنے طور پر اردو میں، انگریزی میں جو دعائیں آپ مانگنا چاہیں مانگتے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو دوسروں کے لیے لازم نہ کریں کہ سب وہ کام کریں. مثلا اگر میں اپنی نماز کے بعد کوئی دعا مانگتی ہوں،